خواتین بیٹھ جاتے ہیں، اس کے علاوہ الگ سے قرآن کریم کی تلاوت ترجمے کے ساتھ موقع کم ملتا ہے، تو عنوان مجالس کا ایک ہی رہتا ہے، لیکن تقریباً ہر روز یا دوسرے روز سرنامہ کلام کی آیت کو بدل دیتا ہوں تاکہ اسی بہانے چار پانچ سات آیتیں ان کے ترجمے اور ذرا سی تفسیر کے ساتھ ذہن میں رہ جائیں۔ یہ بھی اسلام اور سائنس کے ٹاپک میں آج کی مجلس کے آخر میں یا شب جمعہ کی مجلس میں بات آنے والی ہے کہ ہر آواز کائنات اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک تھیوری۔ تو یہ جملے مسلسل دس دن اگر ایک ہی آیت کی تلاوت کی جائے کوئی حرج نہیں ہے، ہمارے علماء کرام کا ایک طریقہ، لیکن بہرحال میرا ایک انداز ہے۔ اسی اعتبار سے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200 اور 201 کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آدمی کے پاس زیادہ تفصیلی دعا کرنے کا وقت نہ ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم مدت میں ساری اپنی حاجتیں خدا سے طلب کر لے، تو اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ ترجمہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس لیے کہ اتنی آسان اردو کہ عربی اور اردو کا کوئی فرق بھی محسوس نہیں ہو رہا۔ قنوت میں بھی تیسری افضل ترین دعا یہ قرار دی گئی نماز کے قنوت میں۔ ہر ایک کو معلوم ہے سب سے افضل دعا وہ کلمات فرج ہے جو لا الہ الا اللہ العلیم الکریم، ثواب کے اعتبار سے قنوت میں دوسرے نمبر پر اللہم اغفر لنا وارحمنا واعفنا واعف عنا کی دعا آتی ہے، اور پھر ثواب کے اعتبار سے تیسرے نمبر پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اس آیت کا ایک بڑا گہرا تعلق میرے اس ٹاپک سے بھی ہے جس کے لیے ذرا میں بھی تڑپ رہا ہوں کہ موقع ملے تو آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن شرط یہی ہے کہ موقع ملے، یعنی ظہور امام کے حالات۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی ساری اچھی چیزیں عطا کر، وفی الآخرت حسنا اور آخرت میں بھی ہمیں ساری اچھی چیزیں عطا کر۔ یہ وہ دعا ہے جو عملی صورت میں حکومت امام قائم ہونے کے بعد ہمارے سامنے خود بخود آ جائے گی، دنیا کی بھی بہترین چیزیں ہمارے پاس ہوں گی اور آخرت کی بھی۔ قرآن کریم میں کل وقت ان آیتوں کو حج کے حوالے سے پیش کیا ہے، حج کی آیتیں چل رہی ہیں، آخری آیت ہی آئی ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق۔ قرآن نے کہا کہ انسانوں کے دو گروہ، ایک وہ ہے جو صرف یہ دعا مانگ کر رہ جاتا ہے کہ اے اللہ دنیا میں ہمیں اچھی اچھی چیزیں دے دے، چنانچہ اللہ ان کو دے بھی دیتا لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، انہوں نے مانگا ہی نہیں ہے، انہوں نے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے، انہوں نے دعا ہی نہیں مانگی۔ ومن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اتنی دعا کر کے رک جاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دے، اللہ دے دیتا لیکن وما له فی الآخرت من خلاق، آخرت میں پھر ان کو کچھ نہیں ملتا۔ ومن ہو، اور ایسے بھی بندے من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی الآخرت حسن، جب دینے والا اتنا فخی ہے اور دینے کو تیار ہے تو یہاں بھی ہمیں سب اچھی چیزیں لینا ہے اور وہاں بھی ہمیں سب اچھی چیزیں لینا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام اور سائنس کے ٹاپک سے اس آیت کا کیا ربط ہے؟ ہاں، اب آئیے اس آیت کا ایک ربط اسلام اور سائنس سے ملا ہے۔ بہت ہی برا محسوس ہو رہا ہے کہ کلام خدا کے بعد ایک یہودی سائنٹسٹ کے جملے کو نقل کرنا، اس لیے میں بیچ میں فرمان معصوم لے آتا ہوں، پھر ایک یہودی سائنٹسٹ کا جملہ، یہ تین چیزیں آج کی مجلس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارا ایک سرنامہ بن رہی ہے۔ قرآن نے کہا دنیا میں بھی سب اچھی چیزیں مانگو اور آخرت میں بھی، قرآن کی تھنکنگ کے اگینسٹ ہے کہ دنیا میں فقیر رہو، دنیا میں بھکمنگے رہو، دنیا میں پریشانیاں اٹھاتے رہو اور کہو کہ ہمیں آخرت آخرت میں سب دو، دنیا میں بھی سب آخرت میں بھی سب. آئے حدیث، یہ وہ حدیث ہے جو اکثر ہمارے جو دینی مدرسے ہیں اور وہ علمیہ ہیں ان کے مین گیٹ پہ یہ حدیث لکھی ہوتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. اکثر دینی مدارس کے مین گیٹ کے اوپر یہ حدیث لکھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا میں جتنے بھی علم ہیں ان کی صرف دو کیٹیگریز ہیں، دو ہی علم قابل ہے کہ حاصل کیے جائیں، ایک علم الادیان ریلیجن کا علم، دین کا علم، و علم الابدان اور ایک اس بدن کا علم. اگرچہ اس کا ایک ٹرانسلیشن یہ ہوتا ہے کہ ایک دین کا علم اور ایک میڈیکل سائنس کا، لیکن میرے اعتبار سے یہ ٹرانسلیشن غلط ہے، حدیث بھی بالکل واضح، یہاں کوئی میڈیکل کی یا طب کی بات نہیں کہی، کہا ہے دین کا علم، بدن کا علم. ابھی آئیے ان تینوں چیزوں کو ملا کے نتیجہ نکالتے ہیں اور اب ہم پہنچتے ہیں اس شخصیت کے پاس جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سینچری کا تو وہ سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا اور اس ملینم کے بھی 10 بڑے بڑے سائنٹسٹ میں سے ایک، آئنسٹائن، البرٹ آئنسٹائن، جس کے نام میں کچھ ایسی بے برکتی ہے جو پرسوں میں نے مجلس میں اس کا نام لیا تو پوری مجلس بہت زیادہ خشک بن گئی، وہ لوگ سوتے رہے یا جمائیاں لیتے رہے. تو آج بھی بسم اللہ یا آغاز میں ہی اس کا نام آ رہا، لیکن کوشش کروں گا کہ بس اس ایک جملے کے بعد پھر اس کا تذکرہ نہ ہو. اور ریلیجن ود آؤٹ سائنس از لیم و سائنس ود آؤٹ ریلیجن از بلائنڈ، یہ آئنسٹائن کا ایک جملہ کہ مذہب بغیر سائنس کے لنگڑا اور سائنس بغیر مذہب کے ایک اندھی چیز. ریلیجن ود آؤٹ سائنس از اے لیم اینڈ سائنس ود آؤٹ ریلیجن از بلائنڈ. سائنس ہو نہیں، مذہب ہو اور سائنس نہ ہو، آدمی لنگڑا، انسانیت لنگڑی، کوئی کام انسان نہیں کر سکتا. لنگڑا آدمی جیسے ہر وقت سہارے کا محتاج رہتا، چاہے وہ اسٹک کا سہارا ہو، چاہے وہ بیساکھی کا سہارا ہو، چاہے وہ دیوار کا سہارا ہو، کتنا ہی بڑا مذہبی آدمی کیوں نہ ہو، اگر وہ ارادہ کر لے کہ مجھے سائنس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، ہر قدم پر وہ دوسروں کا محتاج بن کے رہ جائے. لیکن اگر سائنس بغیر مذہب کے ہے تو وہ اندھی، اور اندھا اسے کہتے ہیں کہ راستے میں چل رہا ہے، کہیں ٹھوکر کھائے گا، کہیں کنویں میں گرے گا، کہیں خود بھی گرے گا، دوسروں کو بھی اپنے ساتھ گرائے گا. چنانچہ اگر سائنس ہے اور مذہب نہیں تو ایک ایٹم بم گرے گا پورا شہر ہیروشیما صفائی مستعفی سے بچ جائے، ایک ہائیڈروجن بم گرے گا اور پوری نسل یا قوم دنیا سے مٹ جائے. سائنس کو مذہب کی ضرورت ہے، ورنہ وہ اندھی، اپنا بھی نقصان کرے گی اور انسانیت کا. اور اس کا جملہ یہ ہے کہ مذہب کو ضرورت ہے سائنس کی، ورنہ انسان کنویں کے مینڈک کی طرح سے ہر قدم پر دوسروں کا محتاج. لیکن آئنسٹائن کا جملہ تو صرف اس لیے میں نے عرض کیا تاکہ یہ پتا چلے کہ جو حقیقت 1400 سال پہلے قرآن اور پیغمبر نے ارشاد فرمائی، ساری ترقی کے بعد دنیا آج بھی اسی ایک نتیجے پہ پہنچ رہی. یہ تو 1400 سال پہلے وہ آیت کہ دنیا بھی ہمیں اچھی چاہیے اور آخرت. اچھا میں اسے امام زمانہ کے پوائنٹ آف ویو تو نہیں، دوسرے ریفرنس سے پیش کروں اور شارٹ کریں تو یہ کہا جا سکتا کہ دنیا میں بہترین چیزیں ملتی ہیں سائنس کی مدد، اور آخرت کا ہسانہ ملتا ہے مذہب کی مدد. پیغمبر کی حدیث ان دو، قرآن کی آیت اور آئنسٹائن کے اس اور جو قرآن ہی کی آیت سے ڈرائیو کیا گیا، ان دو کو ملانے والی کا دنیا میں دو ہی مراحل، ایک دین کا علم ہے جو انسان کی روح کو بناتا، اور ایک بدن کا علم ہے جو انسان کو دنیاوی سہولتیں عطا کرتا. میڈیکل سائنس نہیں کا بدن کا علم، ہر وہ چیز جو آپ کی باڈی کو فائدہ پہنچانے والی، جو مثلا لیٹسٹ ٹیکنالوجی. خلاصہ ہی بہت زیادہ خوش گفتگو ہو گئی کیونکہ میں نے بچگونی کر دی، بہت زیادہ تیزی سے بات کو آگے بڑھاتا ہوں، مگر ایک بڑا پرابلم یہ ہو گیا کہ اسلام 1400 سال پہلے کے ماحول یہ چاہ رہا تو خود ہی ہمیں بہت سارے سائنسی ڈسکوریز یا تھیوریز دے، نہیں بہت ساری، سب نہیں، یہ جملہ یاد رکھیے گا. اس کی تشریح آگے چل کے آج ہی کی مجلس میں کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ شب جمعہ. سب نہیں، بہت ساری سائنسی حقیقتیں ہمیں 1400 سال پہلے دینا چاہتا، لیکن مسئلہ کیا؟ مسئلہ قرآن کریم کا سورہ نمبر 47 یعنی 47، آیت نمبر 60، سورہ محمد ایک آیت آ گئی. یہ آیت اسی چیز کو بیان کر رہی ہے جو کل میں نے آپ کے سامنے ایک ہسٹری پیش کی. لیکن کل جو کچھ میں نے کہا تھا، اگر کوئی چیلنج کر دے کہ پروف کرے کہ یہ کہاں سے ثابت، تو یہ آیت. کل کیا بات کہی جا رہی تھی کہ رسول اور امام سائنس بھی دینا چاہتے ہیں. اپنا جملہ ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کرو لاسٹ ٹائم، مذہب پورا دینا چاہتے ہیں، سائنس کا ایک حصہ دینا چاہتے ہیں، سائنس پوری نہیں دینا چاہتے ہیں. مگر جتنا دینا چاہتے ہیں کس کو دیں؟ مجمع اس قابل نہیں، اس کا ابھی وہ لیول نہیں. یہی وجہ کہ سورہ محمد کی 16 آیت سنی آیت، سورہ محمد قرآن کریم کا سورہ نمبر 47، ومن من یستمع الیک فاذا خرج من عندك قال للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا. سورہ محمد آیت نمبر 60، آپ کو صرف جا کے اس کا ٹرانسلیشن پڑھنا. ترجمہ کیا ہے؟ ومن اے حبیب تیرے پاس بیٹھنے والوں میں ایسے میں یستمع الیک جو تیری جانب توجہ کے ساتھ کان لگا کے تیری بات سنتے. اب دیکھیں کچھ مشکل مشکل اردو کے لفظ آ گئے ہیں، کیا کرو؟ ایک ہے سیما اور ایک ہے استیما، انگریزی والا نہیں یا عربی والا. سیما کے معنی ہے کہ آپ کہیں جا کے بیٹھ جائیں لیکن آپ اٹینٹو نہ ہو اسپیکر کی طرف، خود ہی آواز کان میں پڑ رہی، یہ سیما. اور استیما کے معنی آپ نے پوری توجہ دی ہے، کان لگا ہوا ہے آپ کا، آپ سننا چاہتے ہیں کہ یہ کہنے والا، یہ آریٹر، یہ اسپیکر، یہ خطیب کیا کہہ رہا. آئیے مسئلہ چٹھی کو ریپیٹ کر دوں تاکہ یہ لفظ سمجھ میں آ جائے. سماع الغنا لیسا بحرام، استماع الغنا حرام. گانے کی آواز کان میں پڑ جائے وہ حرام نہیں، آپ خود توجہ دے کے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے وہ حرام. اسی مسئلہ شرعی کی وجہ سے ایسے ریستوران میں بیٹھ کے کھانا کھانا جائز، ایسے آفس میں بیٹھ کے کام کرنا جائز، ایسے بس یا کوچ میں بیٹھ کے ٹریولنگ کرنا جائز. کہ جہاں پہ گانے کی آواز آپ کے کان میں آ رہی ہے آپ توجہ نہیں دے رہے، کیونکہ توجہ دے کے گانا سننا حرام ہے، خود بخود آواز آ رہی ہے وہ حرام نہیں. لیکن لفظ کون سا ہے؟ سما اور استماع. قرآن نے کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے حبیب ایسے لوگ جو پوری توجہ کے ساتھ تیری بات سنتے ہیں. لیکن فَإِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب تیرے پاس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں، تو قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو وہ صاحبان علم سے دریافت کرتے ہیں، ماذا قال، یہ ابھی رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو ایک گھنٹے پیغمبر کے پاس بیٹھا، پوری توجہ کے ساتھ بیٹھا، کان لگا کے سن رہا ہے، سمجھنا چاہ رہا ہے کہ رسول کیا کہہ رہے ہیں، مگر حالت یہ ہے کہ جیسے ہی اٹھ کے باہر گیا، 6 مہینے کے بعد نہیں، 3 مہینے کے بعد نہیں، 1 ویک کے بعد نہیں، کہ اس نے کہا بھائی کیا کہا تھا میں بھول گیا، بھولنے کی بات نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں، ابھی گیٹ سے باہر نکلا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا کہا تھا. ہر ایک سے نہیں پوچھ رہا ہے، اوت العلم باب مدینہ العلم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ بتائیے کہ رسول کیا ارشاد فرما رہے. سورہ محمد آیت نمبر 60 کیا بتا رہی؟ کہ پیغمبر کا کوئی کلام ایسا تھا کہ جو اس مجمع کی سمجھ میں نہیں آ رہا جو پیغمبر کے پاس کچھ حاصل کرنے آیا ہے مذاق اڑانے نہیں. تو یہ کون سی باتیں ہوں گی؟ اس میں سے ایک حصہ وہی سائنس کی باتوں کا، اللہ کے رسول، ائمہ طاہرین اور قرآن، تینوں کا ایک بہت بڑا پرابلم یہ کہ اگر وہ ایک لفظ اینٹینا دینا چاہتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ مجمع کیا اس کو سمجھے. اور پیغمبر کے حوالے سے ایک بات اور واضح کرنا ضروری، آل ریڈی پیغمبر پر ایک ایلیگیشن یہ لگایا جا چکا ہے کہ نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے. پاگل اور مجنون آدمی کی بات کیا ہوتی؟ عالم جنون میں وہ کہا کرتا ہے سمجھتا کوئی نہیں, ایسے ہی بات کو پاگل آدمی کی بات کہلاتی. اور ریڈی پیغمبر کے بارے میں پورے عرب میں یہ پروپیگنڈا کیا جا چکا ہے کہ یہ مجنون ہیں. قرآن تو ہر ایک, اتنی ہسٹری تو ہر ایک کو پتا, پیغمبر کے بارے میں آلریڈی یہ کہا گیا, اور اب پیغمبر کوئی ایسی بات کہہ رہے جو واقع پبلک کے لیے سمجھنا مشکل ہو رہی, تو وہ تو وہ جو ایک الزام اور ایلیگیشن ہے وہ تو اور زیادہ ثابت ہو جائے گا. اب کیا کریں؟ میں سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ رسالت اور امامت کا ایک پریکٹیکل پرابلم کیا کریں؟ اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے. پہلا طریقہ یہ کہ اب مجمع پہ نگاہ ڈالی گئی اور اس میں سے کچھ لوگوں کا سلیکشن کیا گیا جو یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں, اور ان سے کہا گیا کہ تم ہمارے پاس عام لوگوں کے ساتھ نہیں آؤ, الگ سے آنا. جب بھی کوئی آدمی عمرے یا حج پہ جاتا تو زیارت کرنے کا بھی شوق پیدا ہوتا. الحمدللہ گزشتہ 15 سال میں میں نے بہت چینج دیکھی اس حوالے سے. کون سا حوالہ کے پہلے لوگ جاتے بس دو ہی چیزیں ان کے ذہن میں تھی, خانہ خدا کا طواف کریں گے, روضہ رسول کی زیارت کریں گے. نو ڈاؤٹ سب سے اہم ہمارا مقصد اور مشن یہی, لیکن آپ اس موقع کو بہترین موقع سمجھتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اسلامک ہسٹری کو وہاں پہ حاصل کریں اور اہل بیت سے ریلیٹڈ ساری زیارتیں کریں. انہی زیارتوں میں ایک وہ زیارت ہے جو اس وقت مدینے خطرناک ترین زیارت سمجھی جاتی ہے. بس والے جانے کو تیار نہیں ہوتے, ٹیکسی والے تیار نہیں ہوتے, کیونکہ سعودی حکومت بہت ہی زیادہ سینسیٹیو, اور وہ ہے مدینے میں طریق المدار یعنی ایئرپورٹ روڈ پر واپس ہمارے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا مدرسہ, امام کا مدرسہ. اب کیونکہ وہاں پہ آج بھی کچھ میڈیکل ہیں اس سے ریلیٹڈ, تو وہاں پہ کوئی بس والا جانے کو بھی تیار نہیں ہوتا, اتنا ہیوی اس کا فائن یا پینلٹی ہے, اور بعض اوقات ڈرائیونگ لائسنس بھی سیز ہو جاتا. لیکن بہرحال جن لوگوں کو چانس ملتا ہے خصوصاً وہ لوگ جو آف سیزن میں جاتے ہیں, وہ ایک مدرسہ سٹی سے بہت دور, آدمی حیران اور پریشان ہوتا کہ اس جنگل اور ویرانے اور بیابان میں امام نے مدرسہ کیوں قائم کیا. آج کے زمانے میں پھر بھی ٹرانسپورٹیشن اتنی اچھی ہو گئی تو سٹی کے باہر آدمی کو بلڈنگ بنا سکتا اس زمانے میں. تو کچھ ایسے لوگ ہیں آج ہم مومنین میں بھی کہ خالی زیارتیں کرتے ہیں آ جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہر جگہ ریسرچ کرتے ہیں تو جواب ان کو عجیب ملتا. وہ یہ کہ پوری ائمہ کی ہسٹری سب سے زیادہ علم کو پھیلانے کا چانس یا موقع چھٹے امام کو ملا. لیکن اب پرابلم یہ تھا کہ علم دو ایک ریلیجن کا ایک سائنس کا, ریلیجن کا علم امام دے رہے ہیں, پورا مدینہ اٹین کر رہا ہے امام کی کلاسز کو. اس زمانے کی پاپولیشن کے اعتبار 4000 آدمی امام کا ایک لیکچر سننے کے لیے آتے تھے. 4000 جو اس زمانے میں مدینے کی تقریباً ٹوٹل پاپولیشن تھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ریلیجن کا علم دیا جا رہا ہے تو وہ گین کر رہے ہیں اور توجہ دے رہے ہیں. سائنس کی بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہی ہوگا جو قرآن نے کہا کہ وہ باہر نکل کے پوچھیں گے کہہ کیا رہے. اب دشمنان اہل بیت اسی دورہ سے اہل بیت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے, جس طرح ابو جہل و ابو لہب نے رسول کے خلاف پروپیگنڈا کیا, امام چند سلیکٹڈ صحابیوں یہ آرڈر دیا کہ تم ہمارے پاس شام کے وقت الگ سے آیا کرو, اور وہ ہمیں سٹی سے اتنا باہر جانا کہ کوئی ہمارے پاس اس وقت اس لیکچر میں آنے بھی نہ پائے, اس لیے کہ ان کے لیول سے بہت اونچی بات ہے. وہ یہ باتیں سن کر نعوذ باللہ یہ سمجھیں گے کہ امام بھی اپنے دادا اپنے جد رسول خدا کی طرح مجنون, اس کے لیے صرف اسپیشل کلاس ہے انہیں لوگوں کو آنے کی پرمیشن, اور وہ شہر سے باہر جنگل میں جہاں آج بھی وہ بلڈنگ کھڑی اور آج بھی وہ علاقہ جنگل, تو اس زمانے کی تو بات ہی چھوڑی, اس کے اندر آنے والوں سب سے فیمس نام ہے جابر ابن حیان کا, جسے آج پورا ویسٹ اس مسلمانوں نے تو جابر کو بھلا ہی دیا ہے, کیونکہ یہ محب اہل بیت اور شیعہ آج بھی پورا ویسٹ کہتا ہے فادر آف دا کیمسٹری. یہ کیمسٹری آرگینک یا ان آرگینک جس کے اوپر ساری دنیا کی انڈسٹریز چل رہی ہے, اس کیمسٹری کا فادر جابر ابن حیان کو کہا جاتا تھا. یقیناً انگلش میں جا کے جابر کا نام کچھ اور بن گیا ہوگا, اور وہ میرے علم میں نہیں ہے لیکن پڑھے لکھے لوگ ہیں بچوں کو بتا دیں گے. جابر کیمسٹری وہ علم ہے. جابر ابن حیان سے پہلے کیمسٹری تھی لیکن صرف اس کا ایک مقصد تھا, لوگوں کو سونا بنانے کا طریقہ دریافت کرنا تھا. گول کیسے بنایا جاتا اس سے ریلیٹڈ علم کا نام تھا کیمسٹری. کیمسٹری کو باقاعدہ سائنس بنایا گیا, اور وہ سائنس کے جس کی مدد سے آج کی یہ ساری انڈسٹریز چل رہی, اس کا سارا کریڈٹ جابر کو دیا جاتا. ایون آج جب ویسٹ مسلمانوں کے ہر کریڈٹ کو چھپا رہا, آج بھی جابر کا نام سب لیتے ہیں احترام کے ساتھ, مگر جابر کی بک اوریجنل عربی کی ابھی کوئی 30 سال پہلے مصر سے چھپی تھی. ویسٹ جابر کو ریسپیکٹ دے رہا اور مسلم دنیا نے جابر کی کتابوں کو چھپا دیا. 30 سال پہلے مصر سے یہ کتابیں چھپی تھی, اور ان کتابوں کے اندر جو انٹروڈکشن تھا جابر نے خود لکھا, وہ بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں دو جملوں. وہ لکھتا تو یہ بک جو میں کیمسٹری میں لکھ رہا ہوں, اس دنیا میں کیمسٹری کی پہلی بک ہے کہ جو جابر نے لکھی, اسی لیے تو اس کا نام فادر آف دا کیمسٹری ہے جو ویسٹ نے دیا. میں پھر ایک جملہ ریپیٹ کر دوں, مسلمان جابر کو کوئی کریڈٹ نہیں دینا چاہتے, عام طور پہ جابر کا نام چھپانا چاہتے. ریزن اب سن لیجیے, مصر ناصر کا زمانہ آ گیا. وہ زمانہ ایسا تھا کہ بہت بے دینی اور کمیونزم کا زمانہ, مگر اس سے ایک بینیفٹ یہ ہو گیا کہ اس وقت جو بکس مصر میں چھپی تو شیعہ سنی پرابلم پیدا نہیں ہوا. اب اس کے اندر میں اس طرح ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں مصر کی ہسٹری, ورنہ تو آج کا ٹاپک بالکل ہی غائب ہو جائے گا. اس کے اندر وہ لکھتا کہ میں نے 10 سال اپنے آقا اور مولا چھٹے امام کی خدمت میں شام کی یہ کلاسز اٹینڈ کی تھی, اور چھٹے امام نے جتنی نالج مجھے کیمسٹری سے ریلیٹڈ دی یہ سب میں اس کتاب کے اندر لکھ کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جابر فادر آف دا کیمسٹری. آج پوری دنیا کی انڈسٹریز کیمسٹری, اور کیمسٹری جابر سے شروع. اور جابر یہ لکھتا کہ میرے پاس کوئی نالج نہیں, یہ سب میرا آقا اور مولا مجھے بتاتا گیا. ہاں صرف ایک کریڈٹ جابر کو کہ امام اس کو تھیوری بتاتے تھے, وہ پریکٹیکل جا کے خود کرتا تھا. اور یہی ہمارے ٹاپک کے آخر میں ہو کہ آدھا کام امام نے کیا ہے, آدھا کام ہم مسلمانوں کو کرنا. مثلا نائٹرک ایسڈ جابر نے پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے پیش کی, اس سے پہلے یہ شورے کا تیزاب یا نائٹرک ایسڈ HNO3 نہیں. اب امام نے یہ تیزاب بنا کے نہیں دیا, یہ ایسڈ نہیں بنایا, امام نے اس کی تھیوری بتائی. اور پھر جو جابر نے تفصیلات اور ڈیٹیل لکھی کہ اگر اسی کو ہم بیان کریں تو ایک اشرا اس کے لیے کافی, مگر اتنی ڈرائی ہو جائے گی ہم مومنین کے لیے وہ تقریر کہ وہ مناسب نہیں. جیسے میری پرسوں کی مجلس, میری ایک بہت بڑی ٹیکنیکل مسٹیک تھی, یہ اس سے بڑی ٹیکنیکل مسٹیک ہو جائے گی, اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. لیکن ٹاپک کیا چل رہا, اہلی بیت, اللہ کا رسول اور قرآن, سائنس دینا جا رہا, پوری سائنس نہیں دینا جا رہا, کس پبلک کو دے. پبلک کا قصور نہیں, ابھی ان کے پاس وہ دماغ نہیں, ابھی دنیا نے وہ ترقی نہیں کی. تو دو طریقے اختیار کیے اسلام میں. پہلا طریقہ یہ کہ ایسے سلیکٹڈ لوگ جو یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں اور ان باتوں کا پریکٹیکل کر سکتے ہیں, ان کو امام الگ سے اپنے پاس بلاتے ہیں. اس وقت کسی اور کو آنے کی پرمیشن نہیں. ون آف دم جابر, ون آف دم اونلی نہیں, ون آف دم, پوری ایک لسٹ ہے کہ ایسے کتنے امام کے صحابی. اور دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا, دو چیزیں, ایک تو یہ, اور دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا اسلام اور امام نے کہ لینگویج ایسی استعمال کی کہ سمجھنے والا سمجھ جائے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جس کی ابھی اتنی نالج نہیں ہے یا جس کا ابھی دماغی میں یہاں وہ لیول اتنا نہیں, وہ بھی اس کلام کو نان سینس نہ کرے, کچھ وہ سمجھے کچھ وہ لوگ سمجھے. یعنی ایک ہی حدیث میں سے کئی مفہوم نکلے. بہت ہی شارٹ کر کے اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں. میوزک یا گانا, نہیں یہ ٹاپک آج کے لیے صحیح نہیں ہے, یہ بات ہم انشاءاللہ میوزک کے بعد میں آئیں گے. ایک اور جو کہ بات رسول کی چل رہی ہے, آج سے 10 سال پہلے جب میں اسٹیٹ گیا ہوا تھا مجالس کے لیے, تو ایک مومن ایک کیسٹ مجھے دکھایا تھا, ویڈیو کیسٹ, وہ وہیں امریکہ میں بنا किसी मुसलमान ने नहीं बनाया था, कुछ ऐसे किस्म के साइंटिस्ट। और फिर मैंने उसकी कॉपी उनसे मांगी, तो चार पांच दिन का स्टे था वो। आज आजकल आजकल मैं बात कर गई और मैं ये समझा कि ऐसा कैसेट है कि दुनिया में जहां जाऊंगा मिल जाएगा। दोबारा उसकी कॉपी तो दरकिनार, उसका नाम भी कहीं पे सुनने को नहीं मिला। उस कैसेट में उन्होंने ऐसे से इस्लाम पर रिसर्च की, शिया सुन्नी को मसले को एक तरफ रखकर, कई बुखारी उसूल का रसूलुल्लाह की चार हदीसों पर उन्होंने रिसर्च की थी। और उसमें से एक हदीस के नतीजे में तो बाकायदा कैनेडियन डॉक्टर मुसलमान भी हुआ था। वो तो 85 का वाकया है, बहुत मशहूर है, आपने यकीनन सुना होगा। और चार हदीसों पर रिसर्च करके ये कहते हैं, हमें रिसर्च ये करना कि 1400 साल पहले ये बात किस आदमी ने कैसे कही, क्या इसके पास नॉलेज या इल्म और साइंस हासिल करने का जरिया। परवरदिगार आलम अपने रसूल को उम्मीद यानी ऐसा रखा कि उन्होंने कभी किसी टीचर के पास जाके कोई क्लास अटेंड नहीं की। हमें तो पता है कि उसका रीजन क्या, लेकिन इससे बहुत बड़ा ये वैलिड पॉइंट उनके लिए बना कि किसी वीकेस्ट हदीस में भी ये नहीं मिल रहा। देखिए आपके नॉलेज में है ना, क्या जो क्या कहा जाता कि मोहम्मद ने कुरान को बाइबल से कॉपी किया, नऊज बिल्ला रसूल तिजारत और बिजनेस के लिए सीरिया शाम जाते और वहां पर उनको ईसाई और यहूदी उलमा मिलते थे, बाइबल सुनाते थे, उससे कॉपी किया। मगर ये जो हदीसें आ गई तो अब ये चकरा के रहेगा कि जिसका ईसाई पादरी और यहूदी रब्बियों के बात को भी पता नहीं, वो चीजें कैसे आ गई। चार हदीसें, अब ये चार हदीसों में से इस वक्त मेरा टॉपिक पहली हदीस। पहली हदीस क्या, कि अल्लाह के रसूल को, अल्लाह के अल्लाह को और इमाम को अगर कोई साइंसी थ्योरी हम तक और आप तक पहुंचाना, उस मजमे के सामने कैसे पहुंचाई जाए जो बाहर निकल के कहता है माजा काला हानेफा, ये आदमी कह क्यों रहा था, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हमें किस पाई पैगंबर की एक हदीस है बहुत ही मशहूर सही बुखारी में, ये जो कैसेट की चार हदीसें हैं उनमें भी है। और कैसेट तो 85 में अलग से कनाडा के अंदर एक डॉक्टर इस हदीस को पढ़ के मुसलमान हुए, वो ये थी इसका ताल्लुक है एम्ब्रियोलॉजी से, इनमें जनीनियात मां के पेट में बच्चे की तकलीफ किस तरह से होती। अब उससे रिलेटेड एक हदीस है, एक ऐसी हदीस है कि आज हमारे नौजवान या यंगस्टर ये हदीस सुन के मजाक उड़ाते हैं। चुनाची ऐसी हदीसें हमारे यहां कम पढ़ी जाती है। क्या हदीस, हदीस ये है कि जब बच्चा मां के पेट में होता तो इतने वीक के बाद अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता जो इस तरह से उसका जोश बनाता, और इतने वीक के बाद अल्लाह एक फरिश्ते को भेज देता जो उसकी हड्डियां बनाता, और इतने वीक के बाद अल्लाह एक फरिश्ते को भेज देता जो इस बच्चे के आंख और कान और नाक बनाता, और इतने वीक के बाद एक बच्चे को भेजा जाता, इस बच्चे के बाद एक फरिश्ते को भेजा जाता जो इसमें रूह डालता। अब ये हदीस, अच्छा हमने ये हदीस पढ़ी और हमारा मसाला यह है कि उर्दू का एक मुहावरा कि नीम मुल्ला खतरा ईमान, नीम हकीम खतरा ईजाद, ना हमारे पास इस्लाम की स्टडी पूरी है ना साइंस की स्टडी पूरी। तो हमने जो ये हदीस पढ़ी, हमने कहा 20th century जिस वक्त की यह बात है उस वक्त 20th century चल रही थी। 20th century दुनिया चांद से आगे वो रेख में पहुंच गई और हमारे उलमा अब तक ये बंडलबाजी करते कि मां के पेट में फरिश्ता आया और दूसरा फरिश्ता आया और तीसरा फरिश्ता आया। अरे साइंस तो कहां की कहां पहुंच गई, हर एक को पता कि मां के पेट में बच्चे की तखलीक किस तरह होती है, उसका क्रिएशन, और ये अब तक वो फरिश्ता 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 कह रहे हैं। लफ्ज फरिश्ता हमारे यंगस्टर के लिए, वो यंगस्टर की जो मगरबी दुनिया से बहुत ज्यादा इम्प्रेस, एक मजाक की चीज बन जाती। सुना के मुझे अपने बारे में भी याद, और आप हजरात भी इंतजार कर रहे होंगे कि वो वाले साले हसन कहां है, वो बहुत जल्द आने वाले। कौन वाले, जो कब्र और अजाब वगैरह पढ़ा करते थे, वो कहीं गए नहीं। लेकिन मुझे याद है कि जब पहली मरतबा अमेरिका में या उस कॉन्टिनेंट में जाने का मौका मिला तो इत्तेफाक से पहली ही मजलिस कुछ कयामत के टॉपिक पर थी। अच्छा, अब उस मजलिस में ڈیٹیل آئی تھی. لوگوں نے سنا, ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ریئیکشن تھا, لیکن یکسر آئے اور انہوں نے یہی بات کہی کہ مولانا کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کسی تھرڈ ورلڈ کنٹری کے انتہائی جاہل ماحول میں موجود پر ہیں, آپ امریکہ میں بیٹھے, یہاں ہر چیز پہ ریسرچ ہو چکی, باقاعدہ یہ پورا ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ مردے کو قبر میں اتارنے کے بعد دو دو ویڈیو کیمرے لگائے گئے اور تین دن تک اس کی پوری فلم بنائی گئی تھی قبر کی. نہ کوئی فشار کا عذاب آیا, نہ کوئی منکر آئے, نہ کوئی نکیر آئے, نہ کوئی عذاب قبر آیا, نہ کوئی سوال ہوا, نہ کوئی جواب ہوا. مجھے منکر اور نکیر آپ کہتے ہیں, جو فشار قبر آپ کہتے ہیں, جو قبر میں فرشتے آتے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں, باقاعدہ ہم نے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کیا ہے اور پروو ہوا ہے کہ قبر میں کوئی فرشتہ نہیں آتا. اچھا وہ فرشتہ جعلی فرشتہ ہے جو آپ کے کیمرے میں آ گیا, فرشتہ کہتے ہوتے ہیں کہ جس کی آپ تصویر نہیں اتار سکتے, یعنی اگر ان کا ویڈیو کیمرہ فرشتے کی ریکارڈنگ کر لیتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اصلی فرشتہ نہیں, وہ کوئی نقلی فرشتہ ہے, کوئی جعلی فرشتہ ہے, کوئی دو نمبر کا مال ہے. اب وہ ایک الگ بات ہو گئی, لیکن یہ ایک خاص قسم کی مینٹلٹی بن گئی لفظ فرشتے کا مذاق اڑانا. اچھا یہ دوسری بات ہے کہ اس سے ریلیٹڈ حدیث 1400 سال پہلے ہی آ چکی. اس نوجوان کو آج اپنے آپ کو سیکنڈ آئنسٹائن بتانے کی ضرورت نہیں تھی, اس سے پہلے ہی یہ سوال ہو چکا. جب پہلی مرتبہ چھٹے امام نے فشار قبر کا عذاب بتایا تو پہلی اسی وقت لوگوں نے کوشچن یا آبجیکشن ریز کی, اور بندے رسول تو اگر فشار قبر میں قبر کی دیواریں مردے کو عذاب دیتی تو بہت سے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر جاتے, ان کی تو قبر ہی نہیں بنتی. بہت سے لوگوں کو شیر کھا جاتا تو شیر کے میدے میں پہنچ گیا, قبر ہی نہیں بنی تو فشار کہاں سے آ گئے, ہم ان کے اور اکیل کہاں سے آ گئے. بہت سے لوگوں کو ہینگ کر دیا گیا, ایک ایک سال وہ سوری پہ لٹ کے رہتے. تو امام اسی وقت اس کو جواب دے دیا, فشار و قبر, قبر خالی مٹی کا نام نہیں, آپ کی جہاں پر بھی ہو. امام نے فرمایا ہوا کا بھی فشار ہوتا ہے, پانی کا بھی فشار ہوتا ہے, جانور کے میدے کا بھی فشار ہوتا ہے. فشار مینس پریشر. اب آج تو ہم کو پتا کہ پانی کا دباؤ اور ہوا کا دباؤ قبر سے زیادہ ہے, لیکن میں اس کو رہا کہ مسئلہ کیا تھا, فرشتے کا لفظ آ جائے لوگ مذاق اڑاتے. لیکن وہ کینیڈین ایمبرولوجسٹ ماہر علم جنینیات, وہ الگ مسلمان ہوا اور یہ دو آدمیوں کا اسلام تو بہت فیمس ہوا ہے, اس کا اور ایک وجہ فرینچ فلم ڈائریکٹر تھا. فلموں کی بات میوزک کے ساتھ ہوگی, یعنی جس دن میوزک کا ٹاپک آئے گا. خلاصہ یہ کہ اب وہ کیوں مسلمان ہو, اس نے لفظ فرشتے میں توجہ نہیں دی, اس نے اصل حدیث میں جو تھیم ہے وہ دیکھا اور ایک مرتبہ حیران ہو کے کہا کہ 1400 سال پہلے عرب کے ڈیزرٹ میں بیٹھنے والا ایک آدمی اتنا ایگزیکٹ کیلکولیشن کیسے کر سکتا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے اوپر کتنے ویک کے بعد کیا حصے جاتا. آج کے لیٹسٹ ٹیکنالوجی جس کے اندر ہم ماں کے پیٹ میں موجود بچے کی پوری فلم 9 مہینے کی بنا سکتے, آج جا کر ہمیں ایگزیکٹ کیلکولیشن سے پتا چلتا کہ کتنے ویک کے بعد گوشت بنتا, کتنے ویک کے بعد ہڈی آتی ہے, کتنے ویک کے بعد آنکھ اور کان اور ناک بنتے ہیں, کتنے ویک کے بعد. دیکھیے یہ چند سال پہلے بھی یہ چیز تھی, لیکن اس وقت بھی اندازہ بالکل ایگزیکٹ 9 مہینے کی فلم سامنے آئی. آج جو کیلکولیشن ہم کو آج پتا چلی 85 میں وہ کہہ رہا, 1400 سال پہلے نہ کوئی ویڈیو کیمرہ, نہ کوئی ٹیکنالوجی, نہ مارکیٹ پلیس میں موجود بچے سے کوئی کانٹیکٹ, اور ایگزیکٹ کیلکولیشن بتائی کہ جس ہفتے رسول نے جو فیز بتایا آج کی سائنس نے وہی فیز اب جا کے کنفرم کیا. اس نے کہا یہ کیسے پاسبل, ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا نوجوان لفظ فرشتہ میں الجھ گئے, اس نے لفظ فرشتہ ایک طرف رکھا, جو اصل میں فرشتہ حدیث کا وہ پڑھا اور بے اختیار اس نے کہا کہ اتنا ایگزیکٹ کیلکولیشن بتانا جو گواہی دے رہا کہ اس آدمی کی نالج کہیں اور ذریعے سے آئی ہے, کسی اور طرح سے آئی ہے, چنانچہ میرا دل کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا پیغمبر نے لفظ فرشتہ استعمال کیا, اگر یہ لفظ فرشتہ نہ ہوتا تو اس زمانے کے کتنے آدمی اس حدیث کو سمجھ پاتے, اور اللہ کے رسول کو ایسی حدیث بیان کرنا کہ ان لوگوں کو یہ حدیث نان سینس بھی نہ لگے. اور یہ ایک پوائنٹ میوزک کے حوالے سے بھی یہی, لیکن ابھی پہلے یہ ایک کیفیت کی بات تو پوری. دوسری حدیث, اللہ کے رسول فرما رہے کہ پہاڑ سانس لیتے ہیں اور انسانوں کی طرح پہاڑوں میں بھی نشو نما اور گروتھ ہوتی ہے. ہمیشہ سے دنیا کے نزدیک کنسپٹ یہ ہے کہ پہاڑ جمادات, اور جمادات اسے کہتے ہیں جس میں نہ کوئی حس ہوتی ہے, نہ کوئی سینس ہوتا ہے, نہ کوئی لائف ہوتی ہے. دیکھیں پہلی حدیث علم ایمبرالوجی یا میڈیکل سائنس سے ریلیٹڈ, یہ دوسری حدیث اس کا تعلق ہے جیالوجی سے. وہ ان کا الگ پرابلم کہ ایک آدمی ایک وقت میں ڈفرینٹ سائنسز پر کتنی مہارت کے ساتھ کتنے آرام سے بات کر رہا, اور آج لیٹسٹ ٹیکنالوجی نے یہ بتا دیا کہ پہاڑ بڑے بھی ہوتے ہیں, پہاڑ چھوٹے بھی ہوتے ہیں. چنانچہ جو پہاڑ اس وقت دنیا میں سب سے اونچا, ضروری نہیں کہ 1000 سال کے بعد وہ دنیا میں سب سے اونچا رہے, اور پہاڑ سانس لیتے ہیں. تیسری حدیث, لیکن بہت مختصر فرمان ہے, ایک ایک لائن کے اس سے بھی چھوٹے, مگر جو اس علم کا ماہر ہو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا کہہ دیا گیا. جس کے پاس ہاف نالج اسلام کی ہو, ہاف نالج سائنس کی ہو, وہ تو ہر چیز کو آبجیکشن کرے گا اور یہ کہے گا یہ نان سینس بات. اگر ایک ایسے مسلمان کے سامنے جو اپنے آپ کو بڑا براڈ مائنڈیڈ سمجھتا ہے, آج کل براڈ مائنڈیڈ بننے کے لیے 3-4 چیزیں ضروری ہیں, آدمی داڑھی شیو کرتا ہو, آدمی کے ہاں حجاب بالکل نہ ہو, قرآن اور حدیث کی ہر بات پہ اعتراض کرتا ہو, مجتہدین اور حوزہ علمیہ کے اوپر ضرور نقطہ چینی کرتا ہوں, یہ بہت بہت برا پائنڈ ہے. اب اس مزاج کے جو لوگ اس نیچر ان کے سامنے یہ حدیث جائے گی کہ پہاڑ سانس لیتے ہیں, اور پہاڑ جو ہے ٹھیک ہے ان کا جو ریٹ آف گروتھ ہے وہ ہمارا رات جیسا نہیں, لیکن ان کے اندر بھی نشو نما ہے, ان میں بھی ایک گروتھ, تو کتنا مذاق اڑائے گا. اور اگر 100% رسول کے اگینسٹ نہ بول سکے, کہیں کہیں تو پریشر بھی ہوتا ہے نا, جیسے انڈیا اور پاکستان کے ماحول, تو وہ حلولا کے خلاف بولے گا کہ کیسی حدیثیں ہمارے سامنے پڑھ دیتے. وہ آدمی جسے پڑھنے کے بعد ایک نان مسلم مسلمان ہو گیا, کیونکہ اس کے پاس نالج ہے, سائنس تھی, ریلیجن اس کو مل گئے. ہمارے پاس نہ یہ ہے نہ وہ ہے. اب چلیے تیسری حدیث, یہ تو بات کمپلیٹ ہو گئی. تیسری حدیث, ہم نے اپنے بچپنے سے یہ حدیث سنی, بڑھاپے تک سنی, مگر اب یہ بات بہت فیمس ہو گئی ہے, اس لیے اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن سوچنے کی بات کہ 1400 سال پہلے اللہ کا رسول, نہ کوئی مائکروسکوپ, نہ اس قسم کا اور کوئی ٹیکنالوجی کا اکوپمنٹ کہ اس نقطے کو اللہ کا رسول یہ کہا جائے کہ ریسرچ کر کے معلوم کیا, فر من الجزام کا فرار ہے کا من الاسد, فر من الجزام کا فرار ہے کا من الاسد. دیکھو جزام سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. جزام وہ بیماری جسے اردو میں اور ہندی میں کوڑ کہتے ہیں اور انگریزی میں لیپرسی کہتے ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس بیماری سے بھاگو, کا فرار ہے کا من الاسد جیسے شیر سے بھاگتے ہو. اب وہی پیغمبر کا مثل کہ اگر اللہ کا رسول یہ بتانا چاہ رہا کہ یہ بیماریاں مختلف قسم کے جراثیم اور وائرس کے ذریعے سے پھیلتی, تو اس زمانے کا کون انسان جراثیم اور وائرس کو سمجھے گا, جب انسان کے پاس مائکروسکوپ کی طرح کی کوئی چیز نہیں, جو سمجھے گا نہیں تو اس میسج پر کیا توجہ دے گا, رسول کی بات پہ کیا توجہ دے گا. وہ کہے گا نعوذ باللہ, جس طرح یہ باتیں نانسنس ہیں تو یہ جنت جہنم اور یہ نماز روزہ بھی ایسا ہی ہوگا. پیغمبر ایک بڑے پرابلم سے گزرنا پڑ رہا ہے, جس کو آپ کہہ دیجئے رسول اور امام کا یہ پولیس سے رات, بات میسج پبلک کو پہنچا بھی دیا جائے, اور یہ ہے کہ وہاں سے وہ ریئیکشن نہ ہو جس کے نتیجے لوگ اسلام کے اگینسٹ ہو جائے. مگر آج ہر پڑھا لکھا انسان جانتا, آپ کو جزام یا لیپرسی کے کسی مریض سے ایک بلڈ ڈراپ لیجیے اور اس کے بعد لیبارٹری ٹیسٹ کیجیے, اس کا وائرس شکل کے اعتبار سے بالکل ویسا ہے جیسے شیر کی شکل ہوتی ہے. مولا کا وہ جملہ جو ایک یونانی جزیروں میں پناہ لینے والے انگریز اسکالر نے لکھا, ایک انگریز اسکالر نے, اسے اسلام پر سائنس کی کتاب نہیں لکھی. آپ کے علم ہے نا کہ 300 سال پہلے 400 سال پہلے انگریزوں کو ٹریولنگ کا بہت شوق تھا, اور اس کے اندر ایک مین ریزن تھا کرسچینٹی کی پروپیگیشن بھی, تو اسی طرح سے جا رہا تھا. اس زمانے میں ہوائی جہاز بھی نہیں ہے, ریل بھی نہیں, پانی کے جہاز سے جا رہا. اور ایک مرتبہ طوفان آ گیا, اس کا جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. دیکھیے چھوٹی سی بات, اس بڑی بک کے اندر جس میں اس نے اپنے افریقہ اور امریکہ اور امیزون اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے ایکسپیرینس لکھے, اس کے بیچ میں چھوٹی سی بات آ گئی. لیکن ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کہتا ہے کہ ایک جگہ میرا جہاز جو تھا وہ غرق ہو گیا, اور میں لکڑی کا تختہ مل گیا اس کے سہارے, ایک بیگ جو میرے کندھے پہ لٹک رہا تھا, یونان کے کسی جزیرے میں پہنچا. اب یہ 300 سال پہلے کا زمانہ جب مسلمان تقریباً اس علاقے میں تھے, یورپ میں تھے. اب میں وہاں پہنچا تو میں بہت پریشان تھا, اس لیے کہ میرے پاس پیسے ویسے کچھ نہ رہے تھے اور مجھے کچھ کما کے اتنا خرچہ نکالنا تھا کہ اپنے وطن تک پہنچ جاؤں. ایک چیز میری سمجھ میں آ گئی کہ اس وقت مائکروسکوپ دنیا میں کامن نہیں تھی. انگلینڈ ترقی کے اعتبار سے بہت آگے تھا, وہ میرے پاس تھی. وہ لے کے میں بازار میں کھڑا ہو گیا اور پانی کا قطرہ اس کے نیچے رکھا اور لوگوں سے کہا کہ آؤ تماشا دیکھو, آؤ تماشا دیکھو. جیسے پہلے زمانے میں جب فلم ولم نہیں تھی تو اسی طرح سے تماشے دکھائے جاتے تھے, اور اس کے بعد تماشا یہ دکھاتا کہ یہ پانی کا قطرہ جو مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے تو جو اس کے اندر جراثیم یا مختلف قسم کے اتنے چھوٹے کیڑے جو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی اسے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو, ایک مزہ آ گیا. اس زمانے میں پھر میں عرض کر دوں کہ مائکروسکوپ نہیں. اور یہ جو میں اس وقت ایک چھوٹی سی اسٹوری بیان کر رہا ہوں, ایسے واقعات بہت سارے انگریزوں اور یورپین سفر کرنے والے سیاحوں پہ گزرے. کولمبس کا تو مشہور واقعہ جب ریڈ انڈینز کے ہاتھ پکڑا گیا, تو اس کے بعد وہ جنگری المناک تھی جس میں یہ لکھا تھا کہ چاند کو یا سورج کو کب ویکلس لگے گا یا گرہن لگے گا, اس کی مدد سے اس نے اپنی جان بچائی. خراب نہیں وہ واقعہ جانتا, میرا آج کا ٹاپک وہ نہیں ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہوں. صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ہزار صفحے کی کتاب میں دو لائنیں آ گئی. وہ کہتا ہے کہ اس وقت وہ جو یونان گریس وہاں کے جس بازار میں میں کھڑا, لوگ آتے $1, $2, $1, $2 جو بھی اس نے دیتے ہیں, تماشا دیکھتے ایک دوسرے کو بتاتے کہ بھائی دیکھو اس پانی میں, اس میں تو باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ مچھلیاں کر رہی ہے کپڑا پانی سمندر میں نہیں. کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک ایسا آدمی میرے قریب سے گزرا جس نے لوگوں کی یہ باتیں سنی, کوئی زیادہ توجہ نہیں دی اور آگے بڑھنے لگا. باقی تو انسان سے ہر آدمی جب یہ سنتا تھا کہ اس میں دیکھو وہ رک جاتا تھا. میں نے اس کو روکا, بزنس کی بات ہے نا, $1 اس سے بھی مل جائے. کہا کہ بھائی کہاں جا رہے, میں اس پانی کے قطرے کے اندر تمہیں دکھاتا ہوں کہ کتنی مخلوقات اللہ کی موجود. ایک قطرہ ہے پانی, سمندر کی بات نہیں ہو رہی, گلاس کی, ایک قطرہ. اس نے کہا کہ ان لوگوں کو دیکھا, آئیے میں مسلم, میں ایک مسلمان. ارے بھائی مسلمان ہو تو کیا ہوا, کیا مسلمان کے لیے پانی کو دیکھنا حرام؟ جو چیزیں دیکھنا حرام ہے ان تک تو مسلمان چھوڑتے نہیں ہے, تو اس کو تو مطلب نہیں دیکھ رہے. اس نے کہا میں مسلمان, جو اس نے باقاعدہ واقعہ لکھا, بہت چھوٹا تھا, وہ تو 500 واقعات لکھے اس میں سے ایک چھوٹی سی بات. میں نے ایک مرتبہ کہا لیکن یہ تماشا دیکھو, تم نے یہ تماشا کبھی نہ دیکھا ہو. اس نے جواب دیا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن مجھے پہلے سے پتا کیونکہ میں شیعہ. اب یہ نیا لفظ تھا میرے لیے, میں نہیں سمجھا. میں نے کہا ہو گئے شیعہ لیکن کیا مطلب؟ 1400 سال پہلے میرا مولا یہ بتا گیا اور اسی پر ہم آج تک عمل کر رہے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی دینیات کی کتاب, توضیح المسائل ہو, وہ تو بہت بڑی کتاب ہے. جو فرمان علی صاحب کی دینیات کی پہلی کتاب سمجھی جاتی ہے اس میں بھی یہ کیا ہے کہ ٹوائلٹ جانے کے آداب, اس میں یہ ہے کہ انتہائی کراہیت کہ پانی میں پیشاب نہ کرنا, پانی میں پیشاب نہ کرنا. اچھا اب یہ کس حدیث سے آیا؟ کیوں اعلی امیر المومنین میرے مولا نے فرمایا لا تبل فی الماء فإنا للماء اہلہ. خالی یہ نہیں ہے کہ پیشاب کی تو مسئلہ بنا, حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار پانی میں پیشاب نہ کرنا, پانی کے بھی اہل ہوتے ہیں, پانی کی بھی مخلوقات ہوتی ہیں, پانی کے اندر بھی باشندے ہوتے ہیں, پانی میں بھی ایک آبادی ہوتی ہے, اور تمہارا پیشاب ان کو نقصان پہنچا سکتا. بہت مختصر تھی حدیث, اور حدیث میں ایسے ٹاپک کہ ممبر پہ جس کا نام لینا بھی برا سمجھا جائے. لیکن وہ کہتا ہے کہ ہر اس وقت چکرا کے رہ گئے کہ یہ کس نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا, 1200 سال پہلے, کہ فإن للماء أهله. وہ ہمیں اب پتا چلا کہ مائکروسکوپ ہمارے سامنے ہے. ٹیلیسکوپ بہت پرانی چیز تھی, مائکروسکوپ اتنی پرانی چیز نہیں. لیکن پیغمبر کی حدیث کہ جزام سے اس طرح سے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگتے, جب یہ دیکھا گیا کہ اس کا وائرس بالکل اس شکل کا ہے کہ جو شیر کی شکل ہوتی. ایک مرتبہ وہ ریسرچ کرنے والے سب نہیں, میں نے کہا نا ان میں سے ایک نے کلمہ اسلام پڑھا, اور چوتھی پیغمبر کی حدیث نہیں پیغمبر کا عمل. چار پیغمبر کی حدیثوں پہ ریسرچ کی گئی تھی. ایک کا تعلق ایمبرالوجی سے تھا, ایک کا تعلق جیالوجی سے تھا, ایک کا تعلق اس کا ایک خاص نام ہوگا مجھے نہیں پتا میڈیکل سائنس کی اس شاخ سے ہے جو وائرس کو ڈیل کرتی, اور چوتھی کا تعلق جغرافیہ کی ایک کیلکولیشن سے. آج کی پوری ویسٹرن کنٹریز بلکہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی ایکوریسی, اور یہ چیز اس سے پہلے بھی میرے علم میں آ چکی تھی, کیونکہ جب میں 80s کے شروع میں پہلی مرتبہ انگلینڈ گیا تھا مجلس پڑھنے, تو مرحوم ملا اکبر صاحب جگانے والا ایک ایسا گروپ یہودیوں کا اسپیشلی اور کسی حد تک کرسچن کا, جو صرف اور صرف اس لیے اسلام کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے کلام یا قرآن کی کسی آیت میں کوئی غلطی نکالے. اور بہت زیادہ سیریس سے اسٹڈی شروع ہو گئی اسلامک ریولیشن کے بعد, ایران کے انقلاب کے بعد. اس وقت ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے مسلمانوں کے رسول کو غلط ثابت کرنے کا, تو پیغمبر 1400 سال پہلے مدینہ سٹی پہنچ کر ایک مسجد اپنے ہاتھ سے بنائی. دنیا میں باقی جتنی مسجدیں ہیں یہ مسلمانوں نے بنائی, ایک مسجد ایسی ہے جو رسول اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی, جو زیارت کر کے آئے ہیں, جو مکے اور مدینے میں رہ چکے ہیں ان کی اطلاع کے لیے ایک جملہ عرض کر دو کہ مدینے کے اندر مسجد قبا ہے, مسجد قبلتین ہے, یہ مسجدیں بھی رسول نے نہیں بنائی. یہاں رسول نے نماز پڑھی تھی, بعد کے مسلمانوں نے مسجد بنائی. تو مسجد پیغمبر نے نہیں, لیکن مدینہ کی مسجد کا فاؤنڈیشن اسٹون رسول نے اپنے ہاتھ سے رکھا. مکے سے مدینہ کا ڈسٹینس ہے 460 کلومیٹر. تو انہوں نے کہا کہ اگر اس کے قبلہ ڈائریکشن ذرا سا 0.0001 انگل کا بھی فرق نکل آئے تو ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارا رسول اللہ کی طرف سے آیا تھا اور اس کو مسلسل گائیڈنس ملتی تھی, اور یہ مسجد کا رخ غلط ہو گیا. باقاعدہ خاص اس کے لیے کمیٹی بنائی گئی, اور مرحوم اللہ اصغر صاحب نے اس وقت اسی ریفرنس سے بات کی تھی. پھر رسول کی جو بہترین لائف ہسٹری فارسی میں لکھی گئی اس کا اردو ترجمہ سیرت رسول استاد جعفر سبحانی کی, اس میں بھی یہ واقعہ آ گیا, وہ انگلینڈ کے نیوز پیپر کے حوالے سے, کہ سارے علم جغرافیہ کے ماہرین جمع ہو گئے اور پوری انہوں نے کوشش کر. لیکن عجیب بات یہ کہ آج 1400 سال کے بعد 0.00001% کا بھی اینگل کا ڈفرینس سامنے نہ آ سکا. وہ لوگ اپنی جگہ پریشان ہوئے, یہ کس سائنٹسٹ میں سے ایک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا کہ کیسے یہ ممکن کہ 1400 سال پہلے جس نے نہ کوئی اسکول اٹینڈ کیا, نہ کسی یونیورسٹی میں گیا, نہ کسی استاد سے علم حاصل کیا, اور الگ الگ چیزوں صرف ایک تحصیل کے اندر یہ چار چیزیں آئیں. اور میں نے تو بہت شوق کر کے بتایا, ہر علم کا ایکسپرٹ وہاں پہ اس حدیث کی وضاحت کر رہا تھا. 3 حدیثیں تھیں, 4th رسول کا اپنا پریکٹیکل عمل. ایک مرتبہ کہنا پڑا, جو مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی کہنا پڑا کہ کچھ نہ کچھ راز ضرور اس کے پیچھے, ورنہ اتنی زیادہ ایکوریسی جو آج بھی ممکن نہیں. لیکن ہمارے سامنے اس کے بعد تو پھر وہی مسئلہ آ گیا گھوم کے. تو اگر یہ ساری چیزیں ہیں, ادھر بھی بہت شارٹ میں نے لیا ہے, زیادہ ڈیٹیل تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک آئے گی. وہ یہ کہ اگر یہ ساری چیزیں رسول کے کلام اور خدا کے کلام میں موجود ہیں تو ہمیں یہ چیزیں پہلے سے کیوں پتہ نہ چلی. اور میرا وہی ایک جملہ کہ اللہ کا رسول امام آخر کون سا ایسا انداز اختیار کرے کہ جو چیز اس زمانے میں ہے نہیں وہ بھی مسلمانوں تک پہنچ جائے. اور اس کے لیے اب سنیے इसके लिए जो सबसे बड़ा एहसान हम पर किया गया वो ये जो कुरान और ईमान की हदीस पूरी पूरी कोशिश की गई उलमा का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है कि इसका ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास रहे। यानी आज 20th सेंचुरी में कोई आदमी रिसर्च करना चाहे तो कुरान उसे अरबी में मिल जाएगी, यानी उसे अल्लाह का वर्ड पता चलेगा अल्लाह ने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं आप नहीं समझे, आज अगर हमारा दिल चाहे कि हम बाइबल पर रिसर्च करना चाहें तो क्रिश्चियन हमसे कहेंगे बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह हम हाजिर। कौन सी लैंग्वेज की बाइबल चाहिए? उर्दू की है, अरबी की है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, हर जबान में। हम कह रहे ओरिजिनल जिस लैंग्वेज में बाइबल आई थी वो दिखा दी, वो नहीं उनके पास। आप इंग्लिश बाइबल वो वर्ड तो नहीं है ना जो हजरत ईसा ने कहे, जिसने ट्रांसलेशन किया जितना जो उसकी समझ में आया वो उसने लग रखा कुरान। देखिए ये भी जो इस्लाम ने इतना प्रिजर्व करने पे जोर दिया कि नमाज तक अरबी में पढ़ो, वन ऑफ द रीजन कि अब अगर आज कोई नई साइंसी चीज आती 1400 साल पहले ऐसे वर्डिंग इस्तेमाल की गई, अगर उस जमाने का आलिम उस जमाने के एतबार से उसका ट्रांसलेशन करता एक्चुअल वर्ड गायब हो जाता तो आज हमें पता न चलता। इसकी एक छोटी सी मिसाल, आज ये दो तीन मजालिस में मैंने रसूल और इमाम के प्रॉब्लम्स बताया करके इसके साथ साथ कुछ साइंस की बातें आ गई, और अब इंशाल्लाह आइंदा चार मजालिस में डायरेक्ट टॉपिक पे बात होगी। छोटी सी मिसाल, सूरह जासिया की आयत नंबर 29, सूरह जासिया अक्सर लोगों ने तो इसका नाम भी नहीं सुना होगा, सूरह जासिया कुरान करीम का सूरह नंबर 45 आयत वा कुन इन्ना कुन नफ्तन सेखो बिमा कुन तुम काबलू। एक पूरा जोर इसके अंदर एक लफ्ज है नफ्तन सेखो, अरे इंसानों जो अमल तुम करते हो हम नफ्तन सेखो। खवातीन की खुसूसन कंप्लेन है कि मजलिस बहुत ड्राई हो जाती है स्पेशली जब ये अरबी के वर्डिंग आ जाती है, लेकिन बताइए इसका और क्या इलाज है मेरे पास। कुरान और बाइबल में जो बहुत मेन डिफरेंस कि अगर आज हम देखना चाहें कि हजरत ईसा की वर्डिंग क्या थी वो कह के क्या कहते हमको उनकी वर्डिंग नहीं मिलेगी, उसकी मिलेगी जिसने ट्रांसलेशन किया। और ट्रांसलेशन करना या अपने अंदाज से समझना, मुझे वो बुजुर्ग याद आ जाते हैं जो बड़े मजहबी थे। वो क्यों याद आ जाते हैं? इसलिए कि एक ये मैसेज मिल जाए, दूसरा जो आप हजरात बहुत सीरियस बैठे तो बुजुर्ग मुझे याद आ जाते हैं कि जो बहुत मजहबी थे और उनका प्रोफेशन था किताबत। कोई पहले जमाने में प्रिंटिंग पब्लिशिंग तो थी नहीं, जिसके पास कोई बुक आ गई अब ना इसकी फोटो कॉपी हो सकती है क्योंकि फोटो कॉपियर नहीं, ना स्कैनिंग हो सकती है कोई स्कैनर नहीं, ना प्रिंटिंग हो सकती है कोई प्रिंटिंग मशीन नहीं। तो यही होता था कि लोग उससे किताब ले जाते थे एक दिन के लिए और फिर उसको उसकी कॉपी करते थे अपने हाथ से। कुरान स्पेशली बहुत अहम चीज, इसलिए कि कुरान है भी बहुत ज्यादा मोटा और सखी और उसकी कॉपी करना बहुत टाइम लगता, तो कातिब लोगों का काम यही था। तो जमाने में हर आदमी आपको कुरान चाहिए तो ये नहीं है कि आप मार्केट में जाओ खरीद के ले, आपको किसी आदमी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगी वो कुरान आपको दे आप उसकी कॉपी करें। तो एक साहब को अपने घर में कुरान चाहिए था तो वो किसी से रिक्वेस्ट करके लाए, जिसके घर का कुरान है वो भी जल्दी करता क्योंकि उसे भी कुरान पढ़ना है कुरान घर में रखना, और इन्होंने आके कातिब को दे दिया प्रोफेशनल को कि मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा तुम इसको लिख के देना। वो 15 दिन के बाद अपना काम मुकम्मल करके वापस ले आया, कहा ये वो ओरिजिनल कुरान है जो आपने दिया तो ये इसकी कॉपी है। इन साहब ने कहा देखो भाई कुरान की बात है इतिहास से कॉपी की है ना, कहीं इसके अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं करती? नऊज बिल्ला तौबा तौबा कुरान मैंने बहुत एहतियात की बगैर वजू के एक लफ्ज इसका नहीं लिखा। अलबत्ता जो कुरान आपने दिया था इसमें कुछ खराबियां कमी थी, वो जो खराबी थी फकत मैंने उसको दूर कर दिया। कुरान में क्या खराबी थी? कह देगी शैतान मर्दूद जैसा आदमी और उसका नाम बार बार इसके अंदर लिखा हुआ था। तो जहां जहां कुरान में शैतान का नाम आया मैंने कहा नऊज बिल्ला कुरान में शैतान उसको निकाल दिया। तो मैं उसको निकाल के क्या किया? कह या मैंने कहीं आपका नाम लिख दिया कहीं आपके बाप का नाम लिख दिया। भाई अरब हो अरबी दुनिया में आप जाइए अरब आपको गाली भी देगा तो आपको समझेंगे ना जैसे वो कोई सूरह नज़ल्ला पढ़ रहा है कैसे लहन के साथ। अब क्या बता वो गाली दे रहा है कि क्या कर रहा है? ये मसला भी याद रखिए कुत्ता नजीस है कुरान में जहां लफ्ज कुत्ता आया है बगैर بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. باقی بات تو چھوڑیں, کیا کہہ رہی ہے تو کتا لکھا ہوا اس کو تو میں چھو سکتا ہوں, بغیر وضو کے قرآن کے کتے کو نہیں چھو سکتے آپ. تو آپ اگر اپنی طرف سے اپنے انداز سے انسان قرآن سمجھنا چاہے تو یہی ہو. تو انہوں نے کہا کہ شیطان جیسا مردود اس کا نام تو قرآن میں نہیں آنا چاہیے, کتا جیسا نجس جانور اس کا نام تو نہیں آنا چاہیے, اور قرآن ہے اس کی ہر آیت بہت اہم ہوگی. تو کہیں آپ کا نام فٹ کر دیا, کہیں آپ کے بابا کا نام فٹ کر دیا. تو آپ قرآن الحمدللہ دنیا کا کوئی آدمی قرآن پہ ریسرچ کرنا چاہے, ہم کہتے ہیں ہم تم کو اوریجنل ورڈنگ دیں گے, جس ورڈنگ میں یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا, جس کا نتیجہ کیا نکلا, جس کا نتیجہ یہی نکلا جو کل اینٹینا والی حدیث کے ساتھ نہیں ہو سکا, وہ حدیث غائب ہو گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی جب کوئی نئی سائنسی تھیوری ہمارے سامنے آتی ہم قرآن کو دوبارہ پڑھتے ہیں, فوراً ذہن اس طرف پہنچ جاتا, انا کلنا نستنسخ بما کنتم تعملون. اب جا کے آپ سارے قرآن کے ٹرانسلیشن دیکھ لیجیے, شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی جو بھی سب نے ترجمہ کیا, کیا انسانوں جو عمل تم کرتے ہم سب کو لکھتے جا رہے ہیں, نستنسخ کا ترجمہ کیا لکھتے جا رہے ہیں, تمہارے اعمال ہم لکھتے جا رہے ہیں. ذرا سی بھی اردو جس کی اچھی ہو, عربی نے اردو اسے پتا, لکھنے کو عربی میں نستنسخ نہیں کہتے, نسخہ نہیں کہتے, نکتبو کہتے, لکھنا کتابت کرنا. لیکن کیا کر نستنسخ ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا اس زمانے میں کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہ آیا علماء, بلکہ میں یہ کہتا کہ انہوں نے ترجمہ کیا ان کی سمجھ میں اس کا مطلب ہی نہیں آیا, تو انہوں نے آیت کے اول اور آخر کو دیکھ کر ایک اندازہ لگایا کہ آیت کا اسٹائل یہ کہ جو کچھ عمل تم کرتے جا رہے وہ ہم لکھتے جا رہے, تو یہ لفظ یہاں پہ فٹ بیٹھ رہا. لیکن آج جب ہمیں یہ پتا چلا کہ انسان اب عربی میں نستنسخوں کے معنی کیا, عربی میں نستنسخوں کے اصلی معنی کہ کسی چیز کی خوب خوب کاپی اتارنا, جو کام اسکینر کرتا, جو کام فوٹو کاپیئر کرتی, جو کام ویڈیو کیمرہ کرتا. لیکن جس زمانے میں ترجمے ہو رہے جب نہ یہ فوٹو کاپیئر ہے, نہ اسکینر ہے, نہ ویڈیو کیمرہ ہے, نہ کسی کے ذہن میں کنسپٹ ہے کہ کبھی ایسا ہو, وہ ترجمہ کیا کر, اس نے کہا تمہارے اعمال کو لکھتے جا رہے. لیکن آج کیونکہ اوریجنل لفظ وہیں پر, اگر علماء یہ کر دیتے کہ بھائی اس کے بدلے ہم لفظ بدل کے مکتوبوں کہہ رہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا قرآن کیا کہے گی. آج لفظ اپنی جگہ محفوظ, ہمیں پتہ چل گیا قرآن کہہ رہا ہے ہم تمہارے ہر عمل کی تصویر اتارتے جا رہے ہیں, ہم تمہارے ہر عمل کی فوٹو کاپی تیار کرتے جا رہے ہیں. یہی فوٹو کاپی تیار کرنا سائنسی زبان میں کہیں کلوننگ بھی بن جاتا. کلوننگ کے حوالے سے مجھے ایک مختصر سی بات اس لیے عرض کرنا, ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, کہ جماعت ثانی کی وہ تاریخیں جو میرے اس مظلوم امام سے ریلیٹڈ, جس کی ہسٹری اور واقعات لوگوں کی نالج میں بہت کم, تو سمجھیے اس طرح سے میں نے جان بوجھ کر ایک موقع بنایا کہ مصائب کی منزل پہ آنے سے پہلے ذرا سا تذکرہ حسن مشتبہ کا ہو جائے, کیونکہ دل تڑپتا کہ ماننے والے اور شیعہ نے حیدر کرار اپنے اس امام کے حالات سے سب سے زیادہ ناواقف. کبھی کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وہ کہتے ہیں کہ مولانا ہمارے یہاں بعد والے اماموں کے حالات اتنے نہیں پڑھے جاتے. میں کہتا ہوں بات کی بات چھوڑی, حسن مشتبہ جو پنجتن میں شامل ہے ان کے حالات میں کتنے لوگوں کو معلوم, اور جب ایران نے امام حسن کے حالات کے وہ جو ایک ٹی وی سیریل بنائی 21 یا 22 اس کے قصے ہوئی, جنہوں نے وہ دیکھی تو اتنا رو ہے کہ کہہ رہے کہ آج ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ حسن مشتبہ کربلا سے زیادہ مظلوم تھے. لیکن نہ اتنا ٹائم ہے لوگوں کے پاس, نہ کچھ حالات دنیا ایسے ہیں کہ حسن مشتبہ کے حالات اب کھل کے بیان کیے جائیں. اب کیونکہ حسن مشتبہ کا جو دشمن ہے نا, اب آج کل اس کو بہت ہی ہائی اسٹیٹس دے دیا گیا, یہاں پھر بھی ممکن ہے پاکستان میں ہمارے گھر جل جائیں گے, ہمارے بچے مار دیے جائیں گے, یہ ریزلٹ نکلے گا. پھر بھی ایک مختصر سا واقعہ سن لیجیے کلوننگ سے ریلیٹڈ. دیکھیے ایک ہی بات ہے, عربی میں کہیے گا یا ایگزامپل دیجیے گا وہ اثر نہیں ہوگا, ایک انگلش کا لفظ آ جائے گا کلوننگ. کلوننگ کیا چیز ہے؟ ایک انسان کے یا کسی جانور کے ڈی این اے سے بالکل اس کی دوسری کاپی بنانا, اس انداز سے کہ جو عام طریقہ ہے کسی انسان کے پیدائش کا یا برتھ کا, اس سے بالکل مختلف. دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، ایک امام کی اپنے بارے میں جس میں امام نے فرمایا تھا، یاد رکھو ہماری ولادت اور شکم مادر میں جو ہم رہتے ہیں وہ طریقہ بالکل تمہارے طریقے سے مختلف ہے. اس حدیث میں طویل عرصے تک دشمنان اہل بیت مذاق اڑاتے رہے. وہ تو جب سے یہ ٹیسٹی بیوی اور اس کے بعد کی باتیں آئیں تو سمجھ میں آیا، کیونکہ حدیث کی ورڈنگ بھی ایسی، لیکن چونکہ اس کے اندر کچھ ایسے جملے ہیں کہ شاید شان امامت کے خلاف ممبر سے لگے، کتاب میں پھر بھی پڑھ لیے جائیں، ادھر نہیں جاتا. دوسری یہ حدیث وہ یہ ہے کہ مولا تشریف فرما، ایک آدمی آیا اور کہا کہ یا امیر المومنین، میں آپ سے تین چار سوال پوچھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پوچھ. کہا مولا یہ بتائیے کہ حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ، اور یہ بتائیے کہ زمین و آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ، اور یہ بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سخت چیز کیا، اور یہ بتائیے کہ وہ کون سے سات سیون جاندار ہیں جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. پوری حدیث تو نہیں پڑھنا ہے، بہت زیادہ ٹائم گزر جائے گا، اب تو بالکل مسائل کی منزل آ گئی. مولا نے پہلے تو اس سے کہا کہ عائشہ یہ سوال تیرے نہیں لگ رہے. کہا مولا یہ میرے سوال ہے، میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا، آپ کے پاس آ گئے. یہ وہ علی ہے جو سلونی سلونی کا دعویٰ کرتے آپ کہہ رہے نہیں یہ سوال تیرے نہیں، یہ بتا کہ سوال تیرے پاس کہاں سے آئے. جب علی بار بار یہی زور دیا تو آخر اس نے کہا مولا آپ نے صحیح پہچانا، میں شام سے آ رہا ہوں اور حاکم شام معاویہ یہ چار سوال مجھے دے کے اس لیے بھجوائے کہ رومن امپائر کے اس زمانے کے بادشاہ قیصر روم ہے. حاکم شام معاویہ سے کہا کہ تم اپنے آپ کو مسلمانوں کا خلیفہ کہتے تو خلیفہ تو وہ ہے جو نائب رسول، اگر تم رسول کے نائب ہو تو ان چار سوالوں کے جواب دو جو ہماری بک کے اندر ہیں کہ اس کا جواب سوائے رسول یا اس کے نائب کے کوئی نہیں دے سکتا. معاویہ نے مجھے بلا کے کہا کہ میری عزت کا مسئلہ آ گیا، مجھے پتا ہے کہ سوائے علی کے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں، جاؤ اور جا کر علی سے اس سوال کا جواب کر یاد کرو. میرے مولا نے کہا ٹھیک، لیکن اس کا جواب میں نہیں دوں گا، حسن دے گا اس کا جواب تمہیں دینا. حاکم شام معاویہ کے پاس بہت سارے سوال اس کے بعد بھی آتے رہے، اور ہمیشہ حاکم شام کے مقابلے میں امام حسن کا تذکرہ میرا مولا کرتا تھا. اب حسن مصطفیٰ نے جواب دیے، لیکن آخری سوال کا جواب کہاں، یہ جو آخری سوال ہے کہ وہ سات چیزیں کیا جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے. تو پہلے آدم اور دوسری حوا، آدم اور حوا، اور باقی پانچ اس کے لیے ہسٹری سمجھانا پڑے گی. چلیے ان شارٹ میں ایک ایک جملہ کہہ دوں، ڈیٹیل میں نہیں جاتا. حضرت صالح کی اونٹنی جو پہاڑ سے پیدا کی گئی. چوتھی چیز وہ دمبا جو حضرت اسماعیل کے بدلے آ کر ذبح ہوا. پانچویں چیز وہ چمگادڑ جس کا تذکرہ سورہ مائدہ میں حضرت عیسیٰ نے مٹی سے ایک چمگادڑ بنائی اور پورا قرآن کے اندر اس کا تذکرہ. اور چھٹی چیز فباث اللہ غرابا سورہ نساء میں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو شہید کر دی اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ڈیڈ باڈی کا کیا کرو کیونکہ اس وقت تک کوئی موت نہیں ہوئی، تو اللہ نے کوا بھیجا جس نے دوسرے کوے کو مار کر زمین کھود کے اسے دفن کیا، کہا وہ کوا. اور ساتویں چیز حضرت موسیٰ کا وہ کہ معجزے سے بنا ہوا وہ اشباہ جو اصل میں رسٹرکٹ تھی زمین پہ ڈالا، اشباہ بن گیا، نہ باپ ہے نہ ماں. تو یہ سات چیزیں ہیں جو بغیر باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، لیکن اس میں پہلی اور دوسری چیز کتنی دفعہ آپ نے سنا، آدم اور حوا، آدم اور حوا. حوا کیسے بنی؟ کہا جی حوا کے بننے کے لیے دو روایت ہیں. پہلی روایت یہ کہ اللہ نے آدم کی بچی ہوئی مٹی سے حوا کو بنایا. ارے بچی ہوئی مٹی کیا مطلب؟ اللہ کے ہر چیز کیلکولیشن سے ہوتی ہے، اگر بچی ہوئی مٹی سے بنایا تو اس کا کیا مطلب کہ پہلے ہی سے مٹی منگوائی گئی تھی جس سے ان دونوں کو کریٹ کرنا تھا. دوسری حدیث ہمارے یہاں یہ ہے کہ آدم کی پسلی سے پیدا ہو، آدم کی پسلی سے. حوا آدم کی ایک کاپی بن رہی ہے جو آدم کی پسلی سے پیدا ہو رہی ہے. آدم کے ذریعے سے پیدا ہوں، لیکن آدم نہ ان کے باپ ہے نہ ان کی ماں ہے، کیونکہ اگر پیرنٹس کا رشتہ ہوتا تو شادی حرام تھی اور ایسی حرام تھی کہ قیامت تک کے لیے نسل انسانی حرام بن جاتی. تو کیا پتا چلا کہ سب سے پہلے ہم نے آدم و حوا کا نام آتا ہے ہر آدمی جانتا. آدم اور حوا کے ذریعے کیا کانسیپٹ دیا گیا کہ یہ عین ممکن ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی سے اس طرح آیا جائے کہ اس کی باڈی کی مدد سے دوسرے کو کریٹ کیا جائے. ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایسا ریلیشن نہ ہو, نہ بلڈ ریلیشن, نہ شوہر اور بیوی, نہ ماں باپ اور اولاد کا ریلیشن. جب اسی چیز کو انگلش میں کلوننگ کر کے کہہ دیا جائے تو بہت بڑا سائنسی انکشاف بن جاتا. اور اسی کو یہ کہا جائے حوا کو اللہ نے آدم سے بنایا مگر اس طرح سے بنایا کہ بیچ کے اندر کوئی بلڈ ریلیشن نہ آنے پایا, تو لوگوں نے سمجھا کہ جو بہت ہی پرانی اور دقیانوسی بات. خالی عربی کو انگریزی میں بیان کرنے سے سائنس نہیں بنتی, بلکہ ہر ہر چیز کے روح پر اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلے کلوننگ کا یہی کنسپٹ. اور مزید اس کی تشریح اسی آیا استنساخ کے اندر ہے. لیکن بہت زیادہ میں نے آپ کے صبر کا امتحان لے لیا, اور ابھی کچھ دلچسپ حدیثیں میں نے اگلی شب جمعہ کے لیے اس لیے رکھی کہ ورکنگ ڈے میں تو لوگ آ جاتے ہیں, ویک ڈیز میں لوگوں کو بلانا. اگر خلاصہ یہ نکلا کہ اگر آج بھی آپ سائنس کے یہ بہت سارے انکشافات جو انگلش میں ہے اس کو عربی میں لے جا کے دیکھیں تو کبھی آپ کو کوئی قرآن کی آیت نظر آئے گی, کبھی آپ کو کوئی حدیث معصوم نظر آئے گی. اتنی سی ایک حدیث, اگر یہ حدیث چھوٹی ہے الفاظ کے اعتبار, انا نقطہ تو تاطل باپ, اور پوری کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو لے کے آ جائیے کہ کس طرح سے ایک نقطے کے اندر پوری لائبریریز جمع کی جا سکتی. وہ پوری انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا جو میرے گھر میں تھی تو پورا ایک شیل بلکہ ایک الماری اس کے لیے بھر جاتی, اور یہاں پتا چلا کہ چھوٹی سی بسکٹ کے اندر وہ 30 والیوم کی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں انسائکلوپیڈیا امریکانوں کے موجود. لیکن جب یہی چیز میرا مولا کہے کہ کائنات کا سارا علم قرآن میں ہے, اور سارا قرآن الحمد میں ہے, اور سارا الحمد بسم اللہ میں ہے, اور سارا بسم اللہ با میں ہے, اور انا نقطہ تو تاکل با, تو ہمارے ذہن فقط ایک پہلو کی جانب جاتے ہیں, دوسرے پہلو کی جانب نہیں جاتے کہ اس کے ذریعے علی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ کائنات کے سارے علم تمہیں علی کی ذات میں مل جائیں گے. اور اس کی مثال امریکہ کے سائنٹیفک میگزین میں چھپنے والا وہ واقعہ ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ شب جمعہ کو میں پڑھوں گا. لیکن وہی بات کہ عربی میں اگر آئے انا نقطہ تو تحقل باپ, تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ فضائل کے علاوہ اس میں کیا پیغام. اور انگریزی میں جب یہ جملہ آ جائے کہ کمپیوٹر کی ایک ڈسکٹ, تو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا کہا جا رہا. لیکن ہاں پھر وہی مسئلہ کہ آخر اگر یہ چیزیں حقیقت ہیں تو ہمارے سامنے 1400 سال پہلے کیوں نہ آئے؟ یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا کہ محنت کر کے غیر مسلم سائنسدان کو ایک چیز دریافت کرے, ہم آ کر کہیں کہ یہ ہمارے پاس پہلے سے. نہیں, اس کا ریزن ہم جو دشمنان اہل بیت کے مصائب کا بار بار تذکرہ کر دیں ان کے مظالم کا, تو یاد رکھیے کہ خالی مسئلہ اتنا نہیں تھا, اگرچہ یہ خود بہت بڑا مسئلہ تھا کہ انہوں نے اہل بیت کو شہید کیا. مسئلہ یہ تھا کہ اہل بیت کو انہوں نے یہ موقع نہ دیا کہ یہ ساری چیزیں وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیں. ڈارون کی ایولیشن کی تھیوری کیا کلام امام میں نہیں پائی جاتی؟ دوسرے سیاروں میں انسانوں کا وجود کیا یہ کلام امام میں نہیں پایا جاتا؟ پولوشن کا یہ مسئلہ جو آدھا آیا آدھا بھی رہ گیا کیا کلام امام میں نہیں پایا جاتا؟ دشمنان اہل بیت انہوں نے خالی آل محمد پہ ظلم نہیں کیا, پوری انسانیت پہ کتنا بڑا ظلم کیا کہ جو یہ چیزیں دینا جا رہا تھا اسے دینے نہ دیا جائے. اور ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی؟ یہی حسن مشتبہ جو حاکم شام امیر معاویہ کے لیے حلال مشکلات بن رہے ہیں. خالی حسن کا باپ ہی مشکل کشا نہیں, حسن بھی مشکل کشا. کوئی خاص وجہ ہے کہ اس مہینے کی 22 تاریخ کو امام حسن کا دسترخوان ہوتا؟ کبھی غور کیجئے گا اس وجہ پہ, آج وقت نہیں. یہی حسن ہے مشتبہ, کتنا ظلم کیا جا رہا. کیا انسانوں کی تاریخ میں اس قسم کے ظلم کرنے والے, اگر آپ مسلمانوں کی زبان سے سنیں کہ وہ امیر المومنین اور خلیفہ رسول, تو غیرت برداشت کر سکتی؟ کون حسن مشتبہ؟ وہ حسن مشتبہ کہ جنہیں صرف زہر دے کر ہی شہید نہیں کیا گیا. یہ لفظ صرف بھی ایک توہین کا جملہ. لیکن میں بات کو ذرا سمجھانے کے ساتھ میں یہ حکم بھی تھا کہ خبردار حسن کا جنازہ وہاں دفن بھی نہ ہونے پائے جہاں کے لیے حسن وصیت کر کے گئے. حسن مشتبہ کی وصیت کہ میرے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ خالی, ایک طرف رسول کی قبر ہے, ایک طرف حسن کی ماں فاطمہ زہرا کی قبر ہے, بیچ میں قبر کی جگہ خالی, جہاں ہماری حدیثوں کے مطابق اب حضرت عیسیٰ کے دفن ہوں گے. وہ وہی موضوع امام زمانہ کو کبھی موقع ملا تفصیل آئی. حسن نے کہا یا پہلا میرا حق, مجھے یہاں دفن کر دو, لیکن اگر میری وجہ سے مسلمانوں میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو مجھے جنت البقیع میں لے جا کے دفن کر دیں. ذرا دیکھیے میرے آقا حسین کا سب, حسن کا جنازہ گھر سے نکلتا, روضہ رسول میں پہنچتا اور پہلے سے وہاں پہ 70 تیر اندازوں کا ایک دستہ کھڑا ہوا, اور جیسے ہی حسن کے جنازے کو دیکھا ایک خاتون اپنے گھر سے نکل کے آئی, کہا کہ حسن یہاں پہ دفن نہیں ہو سکتے. میرے مظلوم آقا نے کہا یہ ہمارے نانا کا حجرا, یہاں پہ ہمارا حق ہے. ایک مرتبہ خاتون تیر اندازوں سے کہتی ہے کہ تیر چلاؤ اور اس جنازے کو شہید سالم نہ جانے دو. 70 تیر اس طرح سے چلے کہ جو پہلے سے شہید ہو چکا ہے اس کے لاشے میں یہ تیر پیوست ہوئے ہیں. اب باپ عین عالم شباب غیث کی عالم میں تلوار پہ ہاتھ رکھا اس لیے کہ جناب عباس کی عمر سے 22 سال. حسین نے کہا نہیں عباس, اس وقت ہمیں صبر کا امتحان دینا. مسلم ابن عقیل کی عمر اس وقت 23 سال, ایک مرتبہ تلوار پہ ہاتھ رکھا ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے آقا حسن کا جنازہ تیروں سے چھلنی. حسین نے کہا جنازہ واپس چلے, اور ایک بار حسن کے گھر کا دروازہ کھلتا اور یہ جنازہ گھر میں واپس داخل ہوتا, حسن کی بہنیں زینب و کلثوم ابھی ابھی اپنے بھائی کے جنازے کو روتے ہوئے الوداع کہہ چکی, یہ منظر دیکھا کہ جنازہ واپس آ رہا, ارے گھر سے نکل کے کون سا جنازہ آتا. زینب نے گھبرا کے کہا حسین بھیا یہ میرے بھائی کا جنازہ واپس کیوں آ رہا ہے؟ حسین نے روتے ہوئے کہا زینب بہن تفصیل بعد میں معلوم کرنا, پہلے اس جنازے سے تیروں کو تو نکال دو. جنازہ زمین پہ رکھا گیا, ایک طرف حسین بیٹھے, ایک طرف زینب, ایک طرف کلثوم بیٹھی, ایک طرف عباس, جنازے سے تیر نکالے گئے. آخری جملہ یاد دلا دوں, میدان کربلا 11 محرم کو قافلہ چلا, زینب حسین کے لاشے کے قریب آئی, کہا بھیا میں تیرے لاشے کو تیروں سے چھلنے دیکھ رہی ہوں, اگر تم مجھ سے سوال کر لے کہ زینب کل بھیا حسن کے لاشے سے تیر نکالے آج میرے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے, تو بہن کی حالت دیکھ لینا, کل میرے ہاتھ کھلے تھے. ہائے وہ زینب جس کے دونوں ہاتھ آج اس کی گردن سے بندے ہیں, حسین کا لاشا دیکھتی ہے تیر بھی نہیں نکال سکتی. خدا بندہ تیروں سے چھلنے اس لاشا امام حسن کا واسطہ, اور تیروں سے چھلنے اس لاشا حسینی کا واسطہ. صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کو سیرت حسن مشتبہ اور سیرت حسین شہید پہ کربلا پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. ان شہادتوں کا واسطہ ہم سب کے خصوصاً بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما, اور ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. السلام عليك يا ابا عبد الله, السلام عليك وعلى الارواح التي علت بفنائك وانا خبر اهلك, السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى صحاب الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء يا ابا الحسن يا علي ابن موسى رضا, السلام عليك وعلى ابائك وابنائك واختك فاطمه ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الاسر والزمان, السلام عليك يا شريك القران, اجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعل لنا من اوليائك وانصارك. السلام عليكم يا اهل بيت النبوه وما بين الرساله جميعا ورحمه الله وبركاته.